أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. آخری رکوع ہے سورہ فتح کا. اب اس آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بات مزید پوری طرح واضح کر دی. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق, یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا. یعنی مگر کسی کے دل میں شک ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا, تو حضور نے پھر بعد میں یہ بھی کہا کہ ہم نے مطلب خواب دیکھا تھا, لیکن اس میں تعین نہیں تھا کسی سال ہوگا انشاءاللہ اگلے سال. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انشاءاللہ آپ اگلے سال کریں گے, جیسے کہ معاہدے میں تھا کہ اگلے سال وہ آئیں گے اور پھر تین دن کے لیے وہ مکے میں ٹھہر سکتے ہیں. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ, اگر اس دفعہ اگر چلے بھی جاتے, مکے والے اجازت دے بھی دیتے ان کو عمرہ کرنے کی, تو پھر بھی ایک خوف کسی کیفیت ہوتی کہ کہیں کوئی شرارت نہ ہو, کوئی فساد نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو خواب بالکل سچا دکھایا تھا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءَ اللہ, تم لازمن داخل ہو گئے مسجد حرام میں اللہ نے چاہا. آمینین, پورے اطمینان کے ساتھ. محلقین رؤوسکم, اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے بھی. وہ مقصرین, اور قصر بھی کروا سکتے ہو, دونوں چیزیں ہیں. عمرے پر جو لوگ جاتے ہیں کہ اپنے سر کو پورا منڈوائیں وہ افضل ہے, کیونکہ اس کا ذکر پہلے ہے, لیکن اگر کوئی پورا جو ہے سر نہ منڈوانا چاہے تو وہ قصر کر لے, چوتھائی سر کے بال جو ہیں تقریباً ایسا ہو کہ چوتھائی سر کے بال ہو جائیں, اس کو قصر کہتے ہیں, بال کترواتے ہوئے. لا تخافون, بغیر کھٹکے کے تمہیں کو خوف نہیں ہوگا. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا, پھر اللہ نے وہ جانا جو تم نہیں جانتے تھے. یعنی جو ساری باتیں اللہ نے بیان کی ہیں کہ اللہ کی کیا کیا حکمتیں تھیں اس پر, اللہ کی یہ بھی مشیت تھی, اللہ کے مرضی کے بغیر تو کام نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول جاتے عمرے کی نیت سے, یہ صلح ہوتی, مکے والوں کے ہاتھ بن جاتے, تمہارے لیے خیبر کی طرف پیش قدمی کرنی آسان ہوتی, اور اگلے سال تم عمرہ بھی کرو گے بغیر خوف کے, تمہیں کوئی خوف بھی نہیں ہوگا. فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قریبا, اور اللہ نے اس سے پہلے فتح, مکہ سے پہلے یہ ایک فتح قریب تمہیں عطا کر دی. یہ بھی فتح ہے, مکے والوں نے اس کو توڑ دیا, اس معاہدے کو, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, حالانکہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ 10 سال کے لیے ہم نے کیا تھا, یہ کہ ہم نے حماقت کی ہے, اور وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ ہم چل کر بھی آئے مدینہ کہ اس کو معاہدے کو رینیو کر لیں, لیکن اس وقت پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, جسے ہم پڑھ بھی آئے وہ سورہ توبہ میں, کہ پھر اللہ کے رسول نے وہ اس کی تجدید کرنے سے اس پہ راضی نہیں ہوئے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, روحی ہے ذات, یعنی اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدى اور دین حق کے ساتھ, تاکہ وہ اس کو غالب کر دے کل جن سے دین پر. وکفا باللہ شہیدا, اور اس بات پر اللہ کی کافی ہے بطور گواہ کے. اب یہ آیت مصحف کی ترتیب سے دوسری بار آ رہی ہے, اور اس پس منظر میں آ رہی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ تو اضطراب کے, جو صحابہ ہیں وہ تو اضطراب کی کیفیت میں ہیں کہ ہم جانے دینے کو تیار تھے, اور اللہ کے رسول جو ہیں وہ اس مطلب ایک طرح سے دب کر صلح ہو رہی ہے, اس میں جو ہیں بہت سے شقات ہمارے خلاف ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے کہ الہدا اور دین حق کے ساتھ, کہ اس دین کو غالب کر کے رہے گا, تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کا دین غالب, ایک پیشن گوئی ایک طرح سے یہاں پر ابھی. لیکن ترتیب نزولی کے لحاظ سے یہ دوسری بار آ رہا ہے کہ پہلی بار سورہ صف میں آیا, جو کہ یہ آیت نازل ہوئی جو ابھی 28 پارے میں پڑھیں گے, اور وہ اسی غزوہ احزاب کے بعد تھی کہ اللہ تعالیٰ نے, اب فتح قریب ہے, آیا چاہتی ہے فتح, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا. یعنی اس وقت جو کیفیت تھی غزوہ احزاب کے موقع پر, کہ مسلمان بہت سخت مطلب خوف کی حالت میں تھے, محاصرہ ہوا ہوا ہے 12,000 کے لشکر کا, اللہ نے اس وقت بھی پیشن گوئی کی تھی کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے کہ تاکہ وہ اس کو غالب کر دیں, اس تمہارے دین کو, اللہ کے دین کو, دین الحق کو, کل جن سے دین پر. اور اب یہ دوسری بات پھر موقع تھا کہ جب مسلمان ایک اضطراب کی کیفیت میں تھے کہ ہم غالب ہوتے ہوئے بظاہر پھر بھی ہم دب کر صلح کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دی آیت کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ بطور گواہ کافی ہے اس چیز پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے الہدا اور دین حق کے ساتھ, تاکہ وہ اس کو غالب کر دے کل جن سے دین پر. محمد الرسول اللہ, اب یہ آخری آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان صحابہ کو جن پر سکینت نازل کی ان کی کس انداز میں مدح بیان کی ہے، کس انداز میں تعریف کی اللہ تعالیٰ نے، محمد الرسول اللہ، محمد جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ اور جو ان کے ساتھی ہیں، اشداء الکفار، کفار کے لیے بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بہت شفیق ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مواقعات قائم کر دی، بھائی چارہ قائم کیا تھا، لیکن کفار کے معاملے میں بڑے سخت ہیں، تراہم رکعان سجدین، تم دیکھو ان کو کہ رکوع سجود کرتے ہیں، دن کے یہ جو ہیں یہ اپنا فرسان بالنہار رحبان باللیل، دن کے گھڑ سوار ہیں، قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور راتوں کو یہ رہبانیت کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کے حضور میں رکوع سجود کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، تم دیکھو گے ان کی نشانی ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کے اثرات، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کے سجدے کر کے جو ماتھے پہ نشان پڑ جائے محراب، نہیں، بلکہ ان کے چہرے ایسے نورانی ہیں کہ یہ اپنے چہروں سے ظاہر ہیں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں چنیدہ، ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ شان ہے ان کی جو تورات میں اور انجیل میں بیان ہوئی ہے، یہ صحابہ کرام کی شان بیان ہوئی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ہے ہی تورات اور انجیل میں، ان کے آنے کی پیشن گوئیاں تو ہیں ہی، اللہ کے رسول کے ساتھیوں کی مثالیں بھی تورات اور انجیل میں موجود ہیں، جیسے کہ ہے کہ وہ جو فتح مکہ کے موقع پر جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کے 10,000 قدسیوں کے ساتھ اترے گا، یعنی اس کی پیشن گوئی تھی فتح مکہ کی، اس طرح جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تاریخ کی کتابوں کا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا ابو عبیدہ جراح نے وہاں پر یروشلم کی فتح کے موقع پر، عیسائیوں نے کہا تھا کہ دیکھو اس طرح تو ہم پر فتح حاصل نہیں کر سکتے، وہ مسلمان محاصرہ کیے بیٹھے تھے، تم اپنے بادشاہ کو بلاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری کتابوں میں نشانیاں ہیں، اگر وہی ہوا تو ہم چابی تمہارے حوالے کر دیں گے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، غلام سوار ہیں اونٹ پر اور خود اس کی نکیل پکڑے چل رہے ہیں، جوتے بھی بغل میں دبائے ہوئے ہیں، جوتے بھی ٹوٹ گئے ہیں، لباس بھی پھٹا ہوا ہے، اور کیا شان ہوگی جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ وہی بادشاہ ہے، اور چابی میں پکڑا تھا، آفیشل ڈیوٹی پر تھے نا، دو اونٹ لے جا سکتے تھے نا، زیادہ راہ بھی ایک غلام ایک کی جگہ دو بھی لے جا سکتے تھے، آفیشل ڈیوٹی پہ جا رہے تھے نا، ایک لباس بھی تھا تیار کروا لیتے بیت المال سے، اپنے لیے ڈریس بھی تیار کروا لیتے، کیا شان تھی ان صحابہ کی جن کی مثالیں تورات اور انجیل میں بیان ہوئی ہیں، قذر ان اخرج شطہ، جیسے کھیتی نے اپنا وہ نکالتی ہے جب بیج آپ بوتے ہیں اس میں سے وہ جو دو پتیوں والا ایک چیز نکلتی ہے، قذر ان اخرج شطہ فآذرہ، پھر ذرا وہ مضبوط ہوتی ہے، وہ ٹیڑھی ہوتی ہے پہلے، پھر وہ سیدھی کھڑی ہوتی ہے، فاستغلظ، پھر وہ اس کی جو تنا ہے موٹا ہوتا ہے، فاستوى علی سوقی، پھر وہ اپنی نال پر کھڑی ہو جاتی ہے سیدھی، وہ کھیتی، یوجب الزرع، کسان کو بڑی بھلی لگتی ہے، یہ فصل ہوتی ہے بیج ڈالتا ہے، جب یہ فصل نکلتی ہے اور اس طرح بڑھ رہی ہوتی ہے تو کسان اس کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس کی محنت کا پھل ہوتا ہے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، یہ 1400 ساتھی جو ڈسپلنڈ جماعت یہاں بیٹھی ہوئی ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیتی ہے، جو بیج ڈالا ہے ایمان کا، اس سے یہ کھیتی نکلی ہے ڈسپلنڈ جماعت، جس کو دیکھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، لیغیظہ بہم الکفار، ان کو دیکھ کر کفار کو غصہ آتا ہے، کفار جلتے ہیں ان سے دیکھ کر، وعد اللہ الذین آمنوا، اور یہی مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت دلیل ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے عناد رکھے وہ ان کا یہی لیغیظہ بہم الکفار والا معاملہ ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ کا وعدہ ہے ان اہل ایمان اور جو نیک عمل کرنے والے ہیں ان میں سے مغفرت کا اجر عظیما، کا یہ نہیں کہ ان میں سے کچھ کرنے والے ہیں، بلکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا بیان کا انداز ہے، یہ من جو ہے یہ تویزیہ نہیں ہے بلکہ تفسیری ہے کہ یہ سارے ہی ایسے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو کلین چٹ نہیں دیتے اس دنیا میں، اللہ کا وعدہ ہے کہ ان میں سے جو بھی اس پر قائم رہیں گے اور سب کے سب ہی قائم رہے، وہ 1400 ساتھی جو تھے ان کے لیے اجر عظیم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، سورہ حجرات، اے ایمان والو مت آگے بڑھو اللہ اس کے رسول سے اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا جاننے والا، جیسے میں نے آپ کا تعارف کرایا تھا آپ کے سامنے کہ سورہ محمد میں قتال کا حکم آیا، وہاں سے وہ جد و جہد شروع ہوئی، اور پھر سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کی بشارت دے دی کہ فتح مبین ہو گئی، اللہ نے تمہیں فتح مبین عطا فرمائی ہے، اب وہ اسلامی ریاست جو ہے اس کا قیام جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے، اب وہ اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے۔ لہذا ان دو رکوعوں میں 18 آیات میں مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں کہ وہ اجتماعیت کس بنیاد پر قائم ہوگی، پہلی آیت جو ہے وہ مین آیت ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے جو ہیں ان سے آگے مت بڑھو، کوئی قانون سازی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے ہٹ کر نہیں ہو سکتی، اور ہمارے آئین میں بھی لکھی ہوئی ہے، بھارت لکھی ہوئی تو ہے، وہ جو بھی پہلے تو وہ جو تھی وہ قرارداد مقاصد تھی، اب اس کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ نو لا ول بی میڈ، نو لیجسلیشن ول بی میڈ ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سننا، وہ تو لکھی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے ماتھے پر بھی لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اندر کو قانون بنتا نہیں اس حساب سے، یہ ہماری منافقت ہے اس آئین کی۔ تو کوئی بھی قانون جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھ کر نہیں بن سکتا، اللہ کے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے نیچے ہی ساری اطاعتیں ہوں گی، سارے احکامات اسی کے اندر جو ہے وہ بنائے تشکیل دیے جائیں گے۔ دوسری چیز، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، اور ان سے اس طرح نہ بولا کرو ذرا تجہروا له زور سے، جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے ہم کلام ہو جاتے ہو، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ یہ آیت تو لکھی ہوئی، آپ جاتے ہیں مسجد نبوی میں تو جس طرف حضور کا وہ ہے جو وہاں پر روزہ، اس کے اپوزٹ سائڈ پر یہ آیت اوپر بھی لکھی ہوئی ہے، پھر بھی لوگ وہاں پر جا کر کچھ زور زور سے بات کرتے ہیں، اور وہاں لے کے وہ لکھی آیت کے لیے ہوئی ہے کہ خاموش رہا جائے وہاں پر اور دبی آواز سے سلام پیش کیا جائے۔ تو یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حیات طیبہ میں حضور صحابہ کے درمیان موجود تھے تو ان کے لیے تو ہدایت مطلب بالکل سامنے کی بات تھی کہ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرو، اور ان سے اس طرح اس انداز میں بات مت کیا کرو جیسے تم آپس میں بات کر لیتے ہو، جیسے اسی صلح حدیبیہ کے موقع پر واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو مزاج تھا بڑا جلالی، ان کو تو بڑا اس پر اضطراب تھا کہ یہ معاہدہ دب کر کیوں ہوئے، تو انہوں نے ذرا جا کر اللہ کے رسول سے ایک اس انداز میں بات کی جس میں تھوڑا سا کچھ گستاخی کا پہلو نکلتا تھا کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ بالکل ہیں، بالکل ہوں، پھر یہ دب صلح ایسے کیوں ہو رہی ہے؟ حضور مسکرا دیے، اللہ کا حکم ایسا ہے۔ اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار استغفار کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح ہم کلام کیوں ہوئے، اس میں ایک بہرحال ظاہر ہے کہ پھر بھی بہت ادب انہوں نے برقرار رکھا ہوگا، لیکن بہرحال ایک جذباتی کیفیت تھی اس وقت۔ تو اکثر تو صحابہ کرام حضور کے سامنے بولتے ہی نہیں تھے، زبان ہی نہیں کھولتے تھے، ایسے بیٹھتے جیسے یہاں کوئی ہے ہی نہیں، اللہ کے رسول کو سوال بھی پوچھتے تھے خاموش رہتے تھے، پھر جب دیکھتے تھے کہ سوال کا جواب دیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر کوئی اپنی مطلب اپنی طرف سے کوئی بات پیش کرتے تھے۔ اگر تم اپنی زبان آواز کو اونچا کرو گے نبی کی آواز پر تو خدشہ ہے کہیں تمہارے اعمال نہ ضائع ہو جائے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ اب تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیت لکھ دی ہے، ہم تلاوت کرتے ہیں پڑھتے ہیں اور یہ پڑھی جاتی رہے گی، اگر ہمارے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کوئی آ جائے اور ہمیں معلوم ہو کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اس میں کوئی مطلب ہے وہ ہمارے پر شک نہ ہو، تو پھر نہیں، میرا خیال یوں ہے یا میں تو یہ سوچتا ہوں، کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ یہ ہے حجت حدیث، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور وہ لوگ کہ جو اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، وہی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے جانچ لیا ہے تقوی کے لیے۔ تقوی کی نشانی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے اپنی آواز نہ اٹھے، زبان بند ہو جائے جب پتہ چل گیا کہ اللہ کے حکم کا یہ۔ ہاں اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ پتہ نہیں یہ سنانے والا ہے وہ صحیح حدیث سنا رہا ہے کہ نہیں، تو ٹھیک ہے آپ اس وقت تو خاموش ہو جائیں، تحقیق کریں کہ بات صحیح ہے نہیں ہے، اس نے صحیح انداز میں اس کو اخذ کیا ہے، صحیح سمجھا ہے نہیں سمجھا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر بات واضح ہو گئی اس کے بعد پھر اپنا خیال اپنی مرضی کوئی نہیں ہے۔ لہو مغفرت و اجر عظیم، ایسے لوگوں کے لیے بخشش ہے اور بہت عظیم اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو آپ کے حجرات کے دیوار کے پیچھے سے، وہ ان میں سے اکثر بے سمجھ ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، بدو آیا کرتے تھے، اب ظاہر ہے وہ گنوار تھے دیہاتی، اخرج الینا نکلیے ہمارے سامنے آئیے، اب ان کو کوئی وہ نہیں ہے کہ حضور کے کوئی آرام کا وقت ہے، ان کی کوئی ذاتی مصروفیت بھی ہو سکتی ہے، اللہ نے اس کو بھی منع کیا کہ یہ بھی انداز نہیں ہے بلانے کا. ولو انہم صبروا، اگر وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ ان کے سامنے آتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، واللہ غفور رحیم. یہ ناسمجھ ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اب اللہ نے اپنا حکم نازل کر دیا، اب ان کو احتیاط کرنی چاہیے. اگلا حکم، اور اس میں پانچ بار، 18 آیتیں، پانچ بار خطاب ہے یا ایھا الذین آمنوا سے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاکم، ایک اجتماعیت جو ہے اس کے اندر افواہ سازی نہیں ہونی چاہیے، اسکینڈل اور خام خواہ کی غلط خبریں جو ہیں بغیر تحقیق کے نہیں پھیلانی چاہیے. آج کل تو خیر وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بغیر تحقیق کے بہت سی چیزیں پھیل رہی ہیں. حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاکم فاسق بنبئین، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، غیر معتبر آدمی جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ وہ واقعی متقی پرہیزگار ہے بھی کہ نہیں، اس کو خیال ہے بھی کہ جھوٹ پھیلانا ہے کہ نہیں پھیلانا، فتبینو، تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبو قومم بجہالت، کہ کہیں تم کسی قوم پر جا کر جہالت نادانی میں نہ جا پڑو، اس پہ حملہ نہ کر دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر تمہیں پچھتانا پڑے اپنے کام پر. یعنی کوئی خبر خام کا غلط خبر کسی قبیلے کے بارے میں آ گئی کہ فلانے نے تو ایسی حرکت کی ہے، اب جا کر تم اس پر حملہ کر دو بغیر تحقیق کے. خبر آئے، اس کی تحقیق کرو، اپنے جو اولی الامر ہیں ان تک پہنچاؤ، جو سمجھنے والے ہیں، جن کا کام ہے کہ وہ معاملات کو دیکھیں، ان تک پہنچاؤ، وہ تحقیق کریں، اس کے بعد کوئی اقدام کا فیصلہ کرنا ہے تو کریں. لہذا اس میں وہ ساری باتیں کہ جھوٹ پھیلانا، بغیر تحقیق کے کوئی بات پھیلا دینا، جھوٹ بھی کہنا ذرا صحیح نہیں ہے. آپ کے پاس ایک بات پہنچی ہے، آج کل تو جس طرح یہ حضرت علی کے اقوال اور احادیث بہت سی جو ہیں جس طرح وہ ہو رہی ہیں، اور بہت سی آیات غلط ترجمے بھی آ گئی ہیں. اگر دیکھا جائے تو وہ آیت وہاں ہوتی بھی نہیں جس کا حوالہ دیا جاتا ہے، وہ ترجمہ نہیں ہوتا، انگریزی میں، رومن اردو میں، اور اردو میں، اور جس طرح لکھا جاتا ہے، آیت کوٹ کر دی جاتی ہے، بعض آیت بھی کوٹ نہیں کی جاتی، خالی قرآن لکھ دیا جاتا ہے. تو جب تک آپ تحقیق نہ کر لیں کہ واقعی یہ جو مفہوم پیش کیا جا رہا ہے وہاں ہے اور یہی صحیح مفہوم ہے، تو اس کو خام خواہ بے دھیانی میں فارورڈ کر دینا، اور جو ہے وہ بھی سب اسی مسمی آتے ہیں، بغیر تحقیق کے جھوٹ کو پھیلانا، غلط بات کو پھیلانا، جو ہے وہ زیبا نہیں ہے اہل ایمان کے لیے. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور یہ ایک اور ہدایت ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس شہر میں اور اس دنیا میں، جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول ہیں، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے، ان کے ساتھ تمہارے دامادی کے، سسر کے رشتے ہو سکتے ہیں، اور بھی رشتے داریاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی، وہ حیثیت ہر رشتے پر مقدم رہے گی. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، مت قیاس کرو اپنے دنیاوی رشتے داریوں پر، وہ اللہ کے رسول ہیں. لَوْ يُطِيعُوكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ تمہاری بات مان لیا کریں بہت سے معاملات میں، لعنت تم، تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. ولکن اللہ، یہ بھی تعریف ہے بیسیکلی صحابہ کی، ولکن اللہ حبب علیکم الایمان، لیکن اللہ نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے. وزینہ فی قلوبکم، اور تمہارے دلوں میں اس کو کھبا دیا ہے ایمان کو، تمہارے دلوں کو خوبصورت بنا دیا ہے. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور تمہارے لیے ناپسند کر لی، تمہارے دل میں نفرت ڈال دی ہے کفر کی اور فسق کی اور نافرمانی کی. اولئک هم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو رشد و ہدایت کو پہنچے ہوئے ہیں. فضلا من اللہ ونعمہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والے ہیں. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، یہ ایک اور بڑی اجتماعیت کے لیے ہدایت ہے، اگر دو گروہ اہل ایمان کے آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو. انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں کیا پڑی ہے، لڑنے دو، یہ نہیں ہے. آگے بات آئے گی کہ کیوں ٹھیک نہیں ہے، ان کے درمیان صلح کراؤ. انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ شو کرنا ٹھیک ہے، اپنی خود ہی بھگتیں گے، ہمیں کیا پڑی ان کے معاملات میں پڑنے کی، نہیں، غلط ایٹیٹیوڈ ہے. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ان کے درمیان صلح کراؤ، اس کے باوجود اگر ایک ان میں سے دوسرے پر چڑھائی جاری رکھے، ان پہ زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، پھر مسلمانوں کی اجتماعیت کی ذمہ داری ہے کہ اس زیادتی کرنے والے کے خلاف اقدام کریں یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، اور پھر اگر وہ لوٹ آئے، فَإِن فَاتَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِلَا ذِلِّ وَاقْتِدُوا، اب یہ شرط لگا دی اللہ تعالیٰ پہلے نہیں کی، اب ہو سکتا ہے کہ کہیں تم ضد میں آ کر اس جو فریق تھا جس نے زیادتی کی تھی اس کے خلاف کوئی زیادتی کرو، اس پر زیادہ ظلم کرو، زیادہ بوجھ ڈالو، نہیں. اگر وہ لوٹ آئے اللہ کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف، اور صلح پر آمادہ ہو جائے تو پھر ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو عدل و انصاف کے ساتھ. اب یہ نہ ہو کہ اب تم اس پر زیادتی کرنے لگو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ مسلمانوں کے دو چھوٹے گروہ ہوں، کوئی محلے میں دو بندے لڑ رہے ہوں، یا کوئی بڑی جمعیت ہو، یا آج کل کے حساب سے دو ملک ہوں. لہذا مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ صلح کرائیں، نہ یہ کہ سائز لینی شروع کر دیں اور اس کی پارٹی بن جائیں. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، یہ ہے وجہ، اس کی علت یہ ہے کہ مومن جو ہے وہ تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو بھائیوں میں صلح کرایا کرو. انڈیفرنٹ ایٹیچیوڈ ہونے ہی نہیں چاہیے، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرایا کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب دو آیات ہیں جن میں چھ احکامات ہیں، اور وہ بظاہر لگتا ہے جیسے چھوٹے چھوٹے احکامات ہوں، لیکن وہ کسی اجتماعیت کو خراب کرنے کے لیے بہت بڑی چیز ہے. اصل فساد تو انہی چیزوں سے مچتا ہے جن کو ہم چھوٹی چیزیں سمجھتے ہیں، وہ چھوٹی چیزیں نہیں ہیں، بہت بڑے بڑی چیزیں ہیں، غلطیاں ہیں جن سے ایک اجتماعیت خراب ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر آج ہماری اجتماعیت خراب ہوئی ہوئی ہے. نسلی تعصب، لسانی تعصب، اور مطلب ہے کوئی مہاجر ہے، کوئی مقامی ہے، کوئی سن آف دی سوائل ہے، اور کس کس قسم کے ہے، مذہبی قسم کے مسئلے کی بٹے ہوئے ہیں ہم، اور ان کی وجوہات یہی ہیں جو آگے آ رہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسى ان یکونوا خیرا منھم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جو مذاق اڑانے والے ہیں. ولا نساء من نساء، اور چونکہ عورتوں میں چیز زیادہ ہوتی، لہذا ان کا الگ سے بھی ذکر کر دیا گیا، حالانکہ یا ایھا الذین آمنوا میں وہ شامل تھی. اور عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. عسى ان یکن خیرا منھن، شاید کہ وہ ان سے بہتر ہوں. ولا تلمزوا انفسکم، ایک تو یہ کہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں کسی قوم کا، جیسے ہمارے یہاں بہت سی چیزیں کسی قوم کے، وہ بھی لطیفے آج کل جو چلتے ہیں، کسی خاص قوم کا نام لے کر، فلانی دو ایسے تھے فلانے قوم سے انہوں نے یہ کیا، اور لطیفہ ہو، یہ بھی غلط بات ہے. اسی سے نفرتیں بڑھتی ہیں، بظاہر شاید وہ آدمی اسے چپ کر جائے کہ ہنس دے وہ بھی، لیکن دل میں بات بیٹھ جائے گی. ولا تلمزوا انفسکم، اور اپنے آپ کو الزام عیب نہ لگایا کرو. اپنے آپ کو الزام لگانا کیا مطلب، ایک تو ویسے بھی مسلمان امت ہے پوری، سب مسلمان ہیں، اگر کسی پر الزام لگاؤ گے اپنے مسلمان بھائی پر، تو بنیادی طور پر تو تم پوری مسلمان امت کو یا مسلمانوں کے گروہ کو، جماعت کو برا کہہ رہے ہو. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو برا کہیں گے، وہ آپ کو بیپ لگا دے گا، تو تم نے بنیادی طور پر اپنے آپ پر عیب خود لگوایا. ولا تنابزوا بالالقاب، اور برے نام مت رکھا کرو، برے القاب مت رکھا کرو. جیسے چھیڑ کسی کی بنا دی جاتی ہے، کسی کی کوئی نام ڈال دیا جاتا ہے جس سے اس کو چڑھایا جاتا ہے، اس سے نفرتیں بڑھتی ہیں، اجتماعیت کو نقصان پہنچتا ہے، اور بالآخر فساد اس طرح پھلتا ہے. یہی بات بڑھتے بڑھتے بہت بڑا ملکی لیول پر فساد بن جاتے ہیں. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد تو گناہ کا نام بھی لینا برائی ہے. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، تو جو لوگ توبہ نہیں کرتے وہی ظالم ہیں. ہم بظاہر کوئی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتے ہیں، لیکن یہاں پر دیکھیں کیا سے الفاظ آ رہے ہیں، ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو، بہت سے برے گمانوں سے بچا کرو. ظن بدگمانی ہوتی ہے، بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. ہمارا تو قانون یہ ہے کہ ہر شخص بے ایمان ہے جب تک کہ وہ ایماندار ہونا ثابت نہ کر دے. ہونا یہ چاہیے کہ ہر شخص ایماندار ہے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو بے ایمان ہونا ثابت نہ کر دے. تو بدگمانی مت کیا کرو کسی شخص سے، آپس میں بدگمانی مت کیا کرو. ان بعد الظن اسم، بہت سے گمان تو گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، اور خامخواہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگے رہا کرو، تجسس نہ کیا کرو. ایک ہے کوئی ریاستی کام کے لیے، کسی مصلحت کے لیے ریاست جو ہے وہ کوئی کسی کی جاسوسی کرے، وہ الگ بات ہے. لیکن آپس میں کہ ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا، لڑائی تو نہیں ہوئی آج، کیا پکا ہے یہ میاں بیوی بڑے صلح صفائی سے لے رہے ہیں کہ تو آواز ہی نہیں آتی، یا یہ فلانے دو آدمی ہیں بڑے عرصے سے ان کا کاروبار بڑا اچھا جا رہا ہے، کیا ان کا کوئی بڑا اچھا ہے، ٹوہ لگانی چاہیے کہ کیوں ان میں کوئی لڑائی ہے، کوئی دلوں میں ان کے ہے میل کے نہیں ہے. تو جسوس مت کیا کرو. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور پیٹھ پیچھے برائی مت کیا کرو، غیبت مت کیا کرو. اور غیبت کسے کہتے ہیں کہ کسی کا ذکر اس کے غیر موجودگی میں اس انداز میں کیا جائے جو اس کو برا محسوس ہو. پوچھا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی اگر اس میں وہ برائی موجود ہو, حضور فرمایا اسی کو غیبت کہتے ہیں, اگر برائی موجود نہیں پھر تو بہتان ہے, وہ اس سے بڑا گناہ ہے. لیکن اس معاملے میں بھی یہ ہے کہ ایک ہے کہ آدمی مطلب اس کو لائٹلی لے اور ہنسی مذاق میں کسی کی برائیاں کر رہا ہو, ایک ہے کہ کوئی ضرورت ہے, جیسے کہیں کسی کے رشتے کی بات چیت چل رہی ہوتی ہے اور کسی کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کیسا ہے, تو ظاہر ہے اس کو صحیح مشورہ دینا چاہیے. اس طرح ریاستی امور میں جیسے ہمارے ہاں وہ کانفیڈینشیل رپورٹس ہوتی ہیں, وہ غیبت نہیں ہے, وہ ایک ضرورت ہے, انتظامی ضرورت ہے. لیکن ویسے آپس میں بیٹھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خوش گپیوں میں کسی غیر موجود شخص کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے, اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, یا اس کے بارے میں ایسے انداز میں بات کی جا رہی ہے کہ اس کے سامنے آپ وہ بات نہیں کر سکتے, وہ غیبت ہے. اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے, آیو ہب احدکم ان یاکل لحم اخی میتن فکریتم, کیا تمہیں پسند آئے گی یہ بات کہ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا جو کہ مردہ ہو اس کا گوشت کھائے, اسے تم بڑی گھن آتی ہے. کسی کے پیٹھ پیچھے برائی کرنی ایسی ہے کہ وہ تو مردہ ہے, اپنا دفاع کر نہیں سکتا, تو آپ جو اس کی غلط اس کی جو عیب جو ہیں گنوا رہے ہیں, آپ اس کا گوشت نو نوش کر کھا رہے ہیں, اور وہ اپنے جیسے مردہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا, اس طرح وہ بھی اپنا دفاع کرنے پر اس وقت موجود نہیں ہے, لہذا یہ اس کی غیبت اس کی پیٹھ پیچھے برائی جو ہے اتنا ہی گندا فعل ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرو, ان اللہ تواب الرحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا بہت رحیم ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے انسانوں اے لوگو, تمام لوگوں کے لیے ہدایت, ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا, تم سب کے سب آدم و حوا کی اولاد ہو. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, اور تمہاری یہ برادریاں قبیلے ذاتیں تو بناتی ہیں تاکہ تعارف کا کام ہو. اس میں کسی کی کوئی تحقیر نہیں ہے کہ فلانی قوم جو ہے, فلانا قبیلہ جو ہے, فلانی ذات نیچ ذات ہے, فلانی اونچی ذات ہے. اسلام میں کوئی اونچی نیچی ذات کا تصور نہیں ہے. کسی قبیلہ, فلانا قبیلہ بڑا معزز ہے, فلانا قبیلہ جو ہے اس کے بارے میں تو یہ مشہور ہے, ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہاری ذاتیں قبیلے برادری بنائی ہیں پہچان کے لیے, تاکہ تمہارے پہچان سکو فلاں شخص فلاں قبیلے سے ہے. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم, اللہ کے نزدیک تم میں باعزت وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے, اور تقوی دکھایا نہیں جا سکتا. التقوی ہا ہونا, اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تو دل کے اندر ہے, اللہ جانتا ہے کون کتنا متقی ہے. ان اللہ علیم خبیر, لہذا تمام انسان جو ہیں وہ برابر ہیں. اور اسی کی تشریح ہے جو خطبہ حجت الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ تمام انسان برابر ہیں, تم آدم اور کی اولاد ہو, آدم مٹی سے بنائے گئے تھے, کسی گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, کوئی اجمی کو عربی پر, عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے الا بتقوی. ان اللہ علیم خبیر, اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا باخبر ہے. قالت الاعراب آمنا, یہ بدو آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس, یہ کہتے ہوئے کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا, کہہ دیجیے کہ تم ہرگز ایمان نہیں لائے. دیکھیں کتنا کیٹیگوریکل انداز ہے. ولیکن قولو اسلمنا, ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم نے اطاعت قبول کر لی, اسلام لے آئے, کلمہ پڑھ لیا, ایمان ابھی تم نہیں لائے ہو. ولما یدخل الایمان فی قلوبکم, ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا, لیکن نفی نہیں ہے تمہارے اسلام کی بھی. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو, لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا, تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا, تمہارے وہ اعمال بھی قبول ہوں گے جو تم اسلام کی حالت میں کر رہے ہو. اور اسلام میں وہ آپ کو معلوم ہے کہ پانچ چیزیں ہیں, کہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول اور بندے ہیں, اور اس کے علاوہ نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, وہ اسلام کی پانچ بنیادی جو ہیں وہ ارکان ہیں. اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں پر ہے, وہ تم نے قبول کر لیا ہے, ٹھیک ہے. اب تم جو عمل کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے عمل ضائع نہیں کرے گا, لیکن ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ان اللہ غفور رحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. انما المؤمنون الذین, اب ایمان کی تعریف ہے, مومن تو صرف وہ ہیں, آمنوا باللہ ورسولہ, کہ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر, یعنی یقین والا ایمان. ثم لم يرتابوا, پھر ہرگز شک میں نہیں پڑے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا. اب ان پانچ چیزوں کے ساتھ یہ دو چیزیں شامل ہو گئیں, یقین والا ایمان, تصدیق بالقلب والا ایمان, اور اللہ کے راستے میں جہاد. اب سات چیزیں ہو گئیں ایمان کا دعویٰ کرنے کے لیے. اولئک هم الصادقون, جن میں یہ ساتوں خوبیاں ہوں پھر وہ ہیں سچے اپنے دعوے میں. قل اتعلمون اللہ بدینکم, کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں جتلانا چاہتے ہو, بتانا چاہتے ہو. واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کو تو معلوم ہے جو آسمان و زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے. یمنون علیک نسلم، اے نبی یہ آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے. بدو آتے ہیں اور آپ سامنے اس طرح بات کرتے ہیں کہ بڑا جیسے آپ پر احسان کیا، ہم نے اسلام قبول کر لیا. قل لا تمنوا علی اسلامکم، کہہ دیجئے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت درو. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اس نے تمہیں توفیق دی ایمان کی، تمہیں راستہ دکھایا، تمہیں ہدایت دی ایمان کی طرف. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمان و زمین کے غیب کو. واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ نگاہ رکھے ہوئے تمہارے اعمال پر. ایک رکو سورہ قاف کا پڑھ لیتے ہیں، چار رکو ہو جائیں گے تاکہ آٹھ تراوی پڑھنی آسان ہو جائے. سورہ قاف کا ایک رکو مختصر سا ہے، صرف ترجمہ میں نے کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ قاف سے منزل شروع ہو رہی ہے، آخری منزل مکی سورت ہے اور اس میں انذار ہے آخرت کے حوالے سے. قاف والقرآن المجید، قسم ہے اس بزرگی والے قرآن کی. بل عجیبو، کچھ تھوڑی سی تشریح اگر ہوگی تو میں کل انشاءاللہ بیان کر دوں گا. بل عجیبو ان جاءہم منذر منہم، قسم ہے اس قرآن مجید کی، بزرگی والے قرآن کی، وہی بات، انک لمن المرسلین. لیکن ان لوگوں کے لیے یہ بات عجیب ہے، ان کو تعجب ہوا کہ ان میں خبردار کرنے والے آ گیا انہی میں سے. فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو یہ کافر کہنے لگے کہ تو بڑی عجیب بات ہے. عظام اتنا کنا ترابا، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ معذوب ہے یہاں نہ ذا لے کر اجم بعید، بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی کوڑی لانی ہے. قد علیم نا ماتن قسل اردو منہم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ زمین ان میں سے کیا کم کرتی ہے، یعنی ان کے جو اجزاء بکھر جاتے ہیں، کہاں کہاں جاتے ہیں، جب یہ رل مل جاتے ہیں مٹی میں، ہمارے رجسٹر میں درج ہیں. وَإِن دَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، ہمارے پاس ایک کتاب ہے بڑی محفوظ، اس میں لکھا ہوا ہے سب کچھ. بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج، نہیں بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے جبکہ وہ ان کے پاس آ گیا، اور یہ ایک بڑے عجیب قسم کی الجھی ہوئی بات میں مبتلا ہو گئے ہیں. بات سمجھ میں آتی ہے، دل نہیں کرتا یقین کرنے کو، کیونکہ کچھ پابندیاں پھر لاگو ہوتی ہیں. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کو ان کے اوپر کیسے بنایا ہم نے اس آسمان کو. وزیناها، اس کو خوبصورت بنا دیا، اس کو رونق دی. وما لها من فروج، اس میں کوئی رخنا نہیں ہے، کوئی شگاف نہیں ہے. والارض مددناها، زمین کو بچھا دیا. والقینا فیها رواسی، اور اس میں پہاڑ جمع دیے. وانبتنا فیها من كل زوج بهیج، اور اس میں اگا دی ہر قسم کی رونق والی چیز، مختلف قسم کے پھول، پھل، پھول، میوے اور اناج. تبصرتم و ذکرا لکل عبد منیب، سمجھانے کے لیے اور یاد دہانی اور نصیحت ہر اس شخص کے لیے جو رجوع کرنے والا بندہ ہو. ونزلنا من السماء ماء مبارک، اور ہم نے اتارا آسمان سے بڑا برکت والا پانی جس سے کہ فصلیں اگتی ہیں. فانبتنا به جنات محب الحصید، اور اس سے اگائے ہم نے باغات بھی، اور وہ اناج کی فصلیں بھی جو کٹ جاتی ہیں. والنخل باسقات لها طلع نضيد، اور وہ کھجوریں لمبی لمبی، ان کے خوشے تہ در تہ. رزقا للعباد، بندوں کے لیے روزی. واحیینا به بلدۃ میتا، اور اس پانی کے ذریعے ہم نے ایک مردہ پڑی زمین کو زندگی بخش دی. کذالک الخروج، ایسی ہوگا نکلنا. ایک بارش ہوگی، اللہ تعالیٰ برسائیں گے. کیسی بارش برسائیں گے؟ کہ لوگ قبروں سے نکل آئیں گے. کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرس وثمود، ان سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے، اور وہ کنویں والوں نے جنہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں ڈال کر مارنے کی کوشش کی، اور قوم سمود نے. وعادوا وفرعون واخوان لوط، اور قوم عاد، قوم فرعون اور لوط کے بھائیوں نے. واصحاب الایکہ وقوم تبع، اور وہ قوم شعیب، اصحاب الایکہ جنگل والے، وقوم تبع، اور قوم تبع یہ قوم جو عاد تھی. کل ان کذب الرسل فحق وعید، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر میری وعید حق ہو گئی، ان پر وہ ڈرانا جو تھا میرا حق ہو گیا. وَأَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ، کیا ہم پہلی تخلیق کے بعد عاجز آ گئے، تھک گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ ایک نئی تخلیق کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.